سامنے جل رہے ہیں ان کے کو بکو. میرے پیارے شاید شیخ العرب العظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار.
بیٹھ جاؤ ادھر. اے اگر اٹھ کے گئے تو پھر تمہارا داخلہ بند کر دیں گے. ہر وقت شرارت سوچتی سب لوگ بھی سنتے ہیں کہاں کہاں تک.
سامنے جل رہے ہیں ان کے کو بکو. درد دل کے واسطے کر جستجو. درد دل کے واسطے کر جستجو. درد دل کے واسطے کر جستجو. غم حسرت اور خونِ آرزو. غم حسرت اور خونِ آرزو. درد دل کے واسطے کر جستجو. غم حسرت اور خونِ آرزو. غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر. غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر. دل کے ہر ذرے میں انوار ہو. دل کے ہر ذرے میں انوار ہو. غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر. دل کے ہر ذرے میں انوار ہو. ان کی جانب سے محبت کا میرے. ان کی جانب سے محبت کا میرے. امتحان ہے ہر شکست آرزو. امتحان ہے ہر شکست آرزو. ان کی جانب سے محبت کا میرے. کی جانب سے محبت کا میرے. امتحان ہے ہر شکست آرزو. اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان. اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان. میری دولت میری جان ہو آبرو. میری دولت میری جان ہو آبرو. اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان. میری دولت آبرو. حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں. حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں. سامنے جلدے ہیں ان کے بگبو. سامنے جلدے ہیں ان کے کو بگبو. حسرتوں کے غم اگر راہ میں. سامنے جلدے ہیں ان کے کو بگبو. درد دل کے بات ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے جو دور کر دے خوبرو، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے جو دور کر دے خوبرو، تجھ کو مشکل تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ سر سے نظر، تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ سر سے نظر، دیکھ ایسا دن شہیدوں کا لہو، دیکھ ایسا دن شہیدوں کا لہو، تجھ کو مشکل تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ سر سے نظر، دیکھ ایسا دن شہیدوں کا لہو، شکر کرتے ہیں غمِ حسرت سے ہم، شکر کرتے ہیں غمِ حسرت سے ہم، دیکھ کر جا رہ تیرے جام و سبو، دیکھ کر جا رہ تیرے جام و سبو، شکر کرتے ہیں غمِ حسرت سے ہم، دیکھ کر جا رہ تیرے جام و سبو، دیدہ ابتر گو حسرت زدہ، دیدہ ابتر گو حسرت زدہ، دیدہ دل دیکھتی ہے نور وہو، دیدہ دل دیکھتی ہے نور وہو، دیدہ ابتر گو حسرت زدا، دیدہ ابتر گو حسرت زدا، دیدہ دیکھتی ہے نور وہو، دیدہ دیکھتی ہے نور وہو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت آرزوں حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے نوائد سے آج نیا آواز شروع کر رہے ہیں، معاصی کا ترک کرنا، معاصی یعنی گناہوں کا ترک کرنا، بعد خطبے کے یہ آیت پڑھی گئی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضرور ظاہر الاثم وباطنہ، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، ترجمہ، اور چھوڑ دو تم ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں سزا دیے جائیں گے بسبب ان کاموں کے جن کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی آیت ہے، اس میں خدا تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو ایک بڑے بھاری نقصان کی چیز سے بچایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر کس قدر ہے، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، خدا تعالیٰ کا کوئی کام بندوں کی درستی پر موقوف نہیں،
اس کی بادشاہی ایسی نہیں جیسی دنیا کے بادشاہوں کی ہے کہ اگر رعایا تابے دار اور فرما بردار ہے تو وہ بادشاہ ہیں، اور اگر رعایا بگڑ جائے تو بادشاہت کچھ بھی نہیں. دنیا کے بادشاہوں کی سلطنت کا سب دار و مدار رعایا کی تابے داری پر ہے. اس لیے اگر کوئی دنیا کا بادشاہ رعایا کو کچھ مصلحت کی بات بتلائے تو اس میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اپنی مصلحت کے لیے بتا رہا ہے تاکہ بغاوت نہ ہو، رعایا بگڑ نہ جائے، ہمارے ملک میں کمزوری نہ آ جائے. لیکن خدا تعالیٰ کی وہ سلطنت ہے کہ اگر سب کے سب مل کر بھی بغاوت کریں اور اس سے پھر جائیں تو اس کی سلطنت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. تو اس حالت میں اگر خدا تعالیٰ کوئی بات مصلحت کی بتلائیں گے تو وہ بالکل ہماری ہی مصلحت کے لیے ہوگی. اس میں یہ شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے نفع کے لیے بتلایا ہوگا. اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی کہ بلا غرض کے نفع پہنچاتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی کسی کو نفع پہنچاتا ہے تو اس میں اپنا کوئی نہ کوئی نفع بھی مقصود ہوتا ہے. جیسے دنیا کے بادشاہوں کی حالت بیان ہوئی، اور بعض نفع پہنچانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نفع پہنچانے میں ان کی کوئی ظاہری مصلحت نہیں معلوم ہوتی، لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اس میں بھی ان کی کوئی غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے حکیم کا نسخہ لکھ دینا، اس میں ان کی یہ مصلحت ہوتی ہے کہ اس شخص سے ہم کو پیسہ ملے گا یا اس کے ذریعے سے ہماری شہرت ہوگی. اور کچھ بھی توقع نہ ہو اور کوئی بہت ہی بڑا دیندار ہو تو کم سے کم اس حکیم کو ثواب کی توقع تو ضرور ہی ہوگی. اور یہ بہت ہی بڑی غرض ہے کہ اور ساری غرضیں اس کے سامنے گرتی ہیں. اگرچہ غرض بری نہیں بلکہ ضروری ہے، لیکن غرض تو ہے اور غرض بھی بہت بڑی، کیونکہ ثواب کی نیت رکھنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بے غرض پہنچایا. اور اگر کوئی شخص ایسا رحم دل ہے کہ اس کی ثواب کی نیت بھی نہ ہو، جیسے ماں باپ کا اپنی اولاد کو پالنا کہ اس میں ان کی نیت ثواب کی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کا ثواب بھی مل جائے گا مگر اس کی نیت نہیں ہوتی. اسی طرح حکیم کا اپنے بچے کو دوا پلانا کہ اس میں بھی ثواب کی نیت نہیں ہوتی مگر پھر بھی غرض سے خالی نہیں، کم از کم اپنے نفس کو آرام پہنچانا تو ضرور مقصود ہوتا ہے. یعنی بچے کی تکلیف دیکھ کر جو اپنے کو تکلیف ہوتی ہے، علاج کرنے سے اپنی اس تکلیف کا دفع کرنا اور اپنے نفس کو چین اور آرام دینا بھی مقصود ہے. اسی طرح اگر کسی اجنبی کے ساتھ رحم دلی کی وجہ سے ہمدردی کی تو وہاں بھی اپنی اس تکلیف کو دفع کرنا مقصود ہے، کہ جو کہ ہم اپنے جنس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں دیکھنے سے ہوتی ہے، جو کہ اپنے ہم جنس کو دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے. غرض کوئی سمجھدار سینکڑوں برس تک بھی سوچے تو وہ ایسی مثال نہیں بتلا سکتا جس میں کسی شخص نے دوسرے کو بلا اپنی کسی غرض سے نفع پہنچایا ہو، سوائے خدا تعالیٰ کے کہ ان کو کسی کے احتیاج نہیں، نہ مال کی ضرورت، نہ شہرت کی، نہ مثل ماں باپ کے وہاں طبیعت کا جوش ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ معنی نہیں کہ ان کو جوش ہوتا ہے جیسے ماں باپ کو، بلکہ وہ مہربانی صرف اپنے ارادے سے کرتے ہیں، نہ کہ طبیعت کے جوش سے مجبور ہو کر. اور جب ایسا ہے تو وہاں یہ نفع بھی مقصود نہیں کہ مخلوق کو نفع پہنچانے سے ہماری طبیعت کا جوش پورا ہو جائے گا اور اس سے ہم کو آرام پہنچے گا. پس وہ جو ہمارے حال پر شفقت کریں گے تو شفقت بالکل بے غرض ہوگی، اور وہ ہر طرح بے احتیاج ہیں اور ہم ہر طرح محتاج ہیں. اب دیکھیے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص دوسرے کا محتاج ہو اور دوسرے کو اس شخص کی حاجت بالکل نہ ہو تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرا شخص اپنی احتیاج کے نہ ہونے کی وجہ سے اس حاجت مند کو منہ بھی نہیں لگایا کرتا اور حاجت مند اس کے پیچھے پیچھے پھیرا کرتا ہے. تو چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ بھی اپنے بے احتیاج ہونے کی وجہ سے اور مخلوق کے محتاج ہونے کی وجہ سے اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرتے اور وہ بھی ہم پر توجہ نہ کرتے، کیونکہ خدا کی شان ایسی بے پرواہ ہے کہ کسی کو ان کی حاجت نہیں، کسی کی حاجت ان کو نہیں. مگر پھر اپنی اتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم کو تکلیف دینے والی چیزوں سے خبردار کرتے ہیں، نقصان سے بچنے کی تدبیریں بتلاتے ہیں. اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی؟ چنانچہ اس آیت میں بھی ایک بڑی رحمت ہم پر کی گئی ہے کہ ہم کو ہماری ضرورت پر خبردار کیا ہے، جس سے ہم کو اس کی رحمت کا احسان ماننا چاہیے. کیونکہ شریف طبیعت والوں کا فائدہ ہے کہ جس قدر کسی کی عنایت اپنے اوپر دیکھتے ہیں اسی قدر اس کے سامنے پگھل جاتے ہیں. چنانچہ مشہور کہاوت ہے کہ الانسان عبید الاحسان، یعنی آدمی احسان کا غلام ہے. مگر عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو سن کر ہماری سرکشی اور مخالفت اور زیادہ بڑھتی ہے اور لوگ اور زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ رحمت اور بخشش کی آیتوں کو سن کر اور زیادہ تعبیر داری کرتے اور گناہوں پر دلیری نہ کرتے. کیونکہ رحمت اور بخشش کی آیتیں اس لیے نہیں فرمائی گئیں کہ سب بے فکر ہو جائیں، بلکہ سبب اس کا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو
تو تمام جہاں جہالت سے بھرا ہوا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا طریقہ بتلایا تو سمجھدار لوگوں نے اس کو سمجھا اور مانا. لیکن یہ شبہ ہوا، جس کو بعض نے خود آ کر بیان بھی کیا، کہ ہماری تمام عمر تو گناہوں میں گزری، اب توبہ کر لینے سے اور تابعداری کرنے سے وہ گناہ کیوں کر دھل جائیں گے اور ان کا اثر کیسے جاتا رہے گا؟ پھر باپ دادا کے مذہب کو بھی کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس کے چھوڑنے سے کچھ گناہ تو معاف نہ ہو جائیں گے، پھر مذہب چھوڑنا بیکار ہے. تو ان لوگوں کو یہ شبہ ہوا، اور اس شبہ کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کے معاملے کو دنیا والوں کے معاملے کی طرح سمجھا. جیسے کوئی شخص اگر کسی کے باپ کو قتل کر دے اور پھر بیٹے سے معاف کرائے تو گو وہ معاف تو کر دے مگر دل کا محل نہیں جاتا. تو انہوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی نسبت کی یہی سمجھا کہ وہ بھی ہمارے پچھلے گناہ کو معاف نہ کریں گے، اور اگر معاف کر بھی دیے تو خوش تو ہرگز نہ ہوں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی راحت ان کو معلوم نہ تھی، وہ خدا کو اچھی طرح پہچانتے نہ تھے. اور یہی وجہ تھی ان کے شرک میں پھنس جانے کی، کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہوں گے، کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ اکیلے سلطنت کے کام کو نہیں سنبھال سکتے، بلکہ ہر ہر کام کا ایک عملہ الگ ہوتا ہے اور ہر ہر کام کے لیے جدا جدا لوگ مقرر ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ سمجھے کہ خدا تو ایک ہے، وہ دنیا کے سارے کام کیسے کرے گا. یہ سمجھ کر ان لوگوں نے ایک عملہ گھڑا اور خدا تعالیٰ کے کچھ نائب مقرر کر لیے کہ چھوٹے چھوٹے کام ان سے نکال لیں گے اور بڑے بڑے کام خدا تعالیٰ سے. چنانچہ ان کے خیال کو قرآن مجید کی اس آیت میں ظاہر کیا گیا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص خدا تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، پھر بتوں کو نہیں پکارتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ دریا کی مصیبتوں کو سوائے خدا کے کوئی دفع نہیں کر سکتا، اور وہ لوگ خود بھی اس خیال کو ظاہر کیا کرتے تھے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارے کتنے خدا ہیں؟ اس نے کہا 7 ہیں، ایک آسمان میں اور 6 زمین میں. آپ نے پوچھا بڑے کاموں کے لیے کس کو رکھا ہے؟ اس نے کہا آسمان والے کو. غلط وہ لوگ، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کے بادشاہ، اور ان کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا والوں کا، اس لیے ان کو یہ شبہ ہوا کہ خدا تعالیٰ ہمارے گناہ کسی طرح معاف نہ کریں گے، وہ ہم مسلمان ہی ہو جائیں. اور یہی شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ظاہر کیا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمارے پچھلے گناہ کیسے معاف ہوں گے، اور اگر وہ معاف نہ ہوئے تو مسلمان ہونے سے فائدہ ہی کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، وہ سب گناہ معاف کر دے گا، تم توبہ کر لو. توبہ میں خاصیت ہی یہ ہے کہ اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ ہر گناہ کی معافی کا قاعدہ الگ الگ ہے، جو کہ دینی کتابوں میں پوری طرح بیان کیا گیا ہے. پس راحت کی آیتوں سے مقصود یہ ہوا کہ جو لوگ پچھلے گناہوں سے گھبرا گئے ہیں ان کی تسلی اور تسکین ہو، نہ یہ کہ سب کو اگلے گناہوں پر دلیر کر دیا جائے. غرض رحمت کے ذکر سے اور زیادہ تابعدار ہونا چاہیے. لوگوں نے صرف اس آیت کو رحمت کی آیت سمجھ رکھا ہے، جس میں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن کی ہر آیت میں رحمت کی رحمت ہے. چنانچہ اس آیت سے بھی ایک بڑی رحمت ثابت ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو ایک تکلیف کی چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے، پس ہم کو چاہیے کہ اس رحمت کو دیکھ کر اور زیادہ تابعدار ہو جائیں اور اس تکلیف سے بچنے کی کوشش کریں.
یا اللہ،
وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا، اور کون سا آدمی برا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھے عمل زیادہ ہونے سے زندگی اچھی اور برے عمل کے زیادہ ہونے سے زندگی بری ہو جاتی ہے، اور اگر بھلائی اور برائی برابر برابر ہو تو ایک لحاظ سے وہ خیر ہے اور ایک لحاظ سے شر ہے، اور یہ صورت نادر ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں
معاصر کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں, چاہے مجلس میں گنجائش ہو, یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام ہے. کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانفوسی کی اجازت نہیں, خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا, اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. جب جمائی آوے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کریں, اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے, یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صادقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہونے میں دوسری روایت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے خطا کا آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے پروردگار, میں آپ سے بواسطہ محمد کے درخواست کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری مغفرت ہی کر دیجئے. سو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم, تم نے محمد کو کیسے پہچانا حالانکہ ہنوز میں نے ان کو ابھی پیدا نہیں کیا. عرض کیا کہ اے رب, میں نے اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی شرف دی ہوئی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی کسی شخص کے نام کو ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا. سبحان اللہ. حق تعالیٰ نے فرمایا, اے آدم تم سچے ہو, واقعی وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں, اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا. روایت کیا اس کو بحقی نے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال المقتحم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم عزل الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويقاتلون أولياءك ويتعدون حدودكم. لا إله إلا أنت سبحانك فإني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم من كل ذنب واتوب اليه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. ناشر ما قضيت.
فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليك ولا يعز من عليك. آگے تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك. تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك.